السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس پروگرام کے تحت ہم نے بہت سارے عنوانات کو ڈسکس کیا، متعدد پروگرام کیے اور کئی پروگرام ایک عنوان کے تحت کیے، اور آپ کے جب سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کو بہت ہی کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور بہت غور سے سنتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ان میں کچھ تنقیدی مباحث بھی ہوتے ہیں، ان میں مزید وضاحت کے لیے بھی سوالات کیے جاتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے اس پورے آپ کے سوالات کے جو بینک کو، کہ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں بار بار بھی اگر کیے جاتے ہیں تو اس پر بھی بہت سارے اشکالات یا بہت ساری کنفیوژنز لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر میرے سامنے جو سوالات اس وقت موجود ہیں ان میں طلاق سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں، زکوٰۃ اور سود سے متعلق یعنی فائنینس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات ہیں، اس کے علاوہ اتمام حجت سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں، اور یہ وہ ٹاپک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے بہت دفعہ اس پروگرام کے اندر ڈسکس بھی کیا ہے. چنانچہ آج ہم انہی کچھ سوالات کو جو آپ کے ہم تک آئے ہیں ان کو لے کر آج ہم ایک متفرق سوالات کی نشست رکھ رہے ہیں، اور میرے ساتھ یہاں پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، وہ بھی جاوید صاحب کے سامنے سوالات رکھیں گے. اور آپ کا جو پہلا سوال ہے جو کہ بنیادی طور پر نماز سے متعلق ہے، میں وہاں سے اپنے پروگرام کا ابتدا کرتا ہوں. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، ان کا اصل میں سوال بڑا طویل ہے، اس کو اگر میں تھوڑا سا سمرائز کر سکوں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہ کسی خاص گروہ یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا. یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ کتاب جو دی گئی وہ کسی ایک زبان میں ہی دی جا سکتی تھی، وہ دے دی گئی، لیکن جب پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے مراسم عبودیت کی طرف بلایا گیا، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج وغیرہ، تو اس میں ایسا یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ ساری کے ساری انسانیت کو عربی زبان میں نماز پڑھنے پہ پابند کر دیا جائے جبکہ وہ ان کی زبان نہیں ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ حج اگر ہم دیکھ لیں تو اس کی دعائیں بے شک آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں لیکن تلبیہ بھی ایک ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک جملہ بھی عربی کا پوری طرح سے نہیں ادا کر سکتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں اذکار میں کچھ اذکار ایسے ہیں کہ جن میں کہ عربی میں ہی پڑھنا ضروری ہے. تو یہ ایک آفاقی مذہب ہونے کی علامت نہیں معلوم ہوتی، اس کی طرح وضاحت کیجیے گا.
یہ آفاقی مذہبی کے ہونے کی علامت ہے. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اگر میں دنیا کسی دور دراز خطے میں ہوں، مراکش میں ہوں، لندن میں ہوں، نیو یارک میں ہوں، وہاں سے میں پرواز کرتا ہوں، نماز پڑھ کے نکلتا ہوں اور انڈونیشیا جاتا ہوں، پاکستان آتا ہوں، کسی اور ملک میں جاتا ہوں، ہر جگہ مجھے ایک نئی زبان سے واسطہ پڑتا، تو میرے لیے نماز کی وہ مجلس بالکل اجنبی ہو کے رہ جاتی. یعنی ایک آدمی کے لیے اور دوسرے آدمی کے لیے اور. ایک آفاقی مذہب کو جسے پوری دنیا کو اپنے اندر سمو لینا ہے، یہ ضرورت تھی کہ اس کی کتاب کی بھی ایک زبان ہو. جیسے کہ آپ نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ قرآن مجید کو تو کسی ایک زبان ہی میں ہونا تھا. یعنی اگر آپ متعدد زبانوں میں اللہ تعالیٰ سے تقاضا کریں کہ وہ اپنی کتابیں نازل کرے تو اس پنجاب میں ہی شاید 12-15 زبانوں میں کتاب نازل کرنا پڑ جاتی، کسی ایک زبان ہی میں ہونا تھا. اب اس زبان میں جب اب قرآن نازل کر دیا گیا تو قرآن کو حصہ بنایا گیا ہے نماز کا. اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو ایک چھوٹی سی سورہ ہے، یعنی کل 6 آیات کی سورہ ہے، اس کے ساتھ چند آیات آپ کو مزید ملانی ہوتی ہے.
آپ کے لیے چھوٹی ہے نا، بعض ایسے لوگ ہیں جو پورا ایک جملہ بھی جن کے لیے بڑا دقت جن کے لیے ہوتی ہے.
یہ آپ کے سوال میں یہ چیز شامل تھی، میں اس پر ابھی گفتگو کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی سورہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سورہ کو ملا کر آپ نے وہ آفاقیت پیدا کر دی، وہ عالمگیریت پیدا کر دی ہے کہ میرے لیے اب مراکش میں، انڈونیشیا میں، لندن میں، کسی جگہ بھی میں مسجد میں چلا جاؤں نماز اجنبی نہیں ہے، میری مانوس چیز ہے. وہی سورہ فاتحہ امام پڑھ رہا ہے، وہی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، وہی سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے. یعنی نماز کے جو جلی اذکار ہیں، جہری اذکار ہے، وہ اذکار کے جو سنے جاتے ہیں، یعنی امام پڑھتا ہے اور ہم سنتے ہیں، بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی زبان اور ایک ہی پیٹرن اختیار کر لیا گیا تاکہ آفاقیت بھی ہو، عالمگیریت بھی ہو. تو یہ اسی عالمگیریت کا نتیجہ ہے، کیونکہ اگر آپ عالمگیریت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی ایک رابطے کی زبان اختیار کرنی پڑے گی. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو انگریزی زبان کو آپ نے یہی حیثیت دے رکھی ہوئی، یعنی ساری دنیا کو سکھاتے ہیں تاکہ آپ دنیا بھر کے ساتھ جا کے کمیونیکیٹ کر سکیں، اپنا ابلاغ کر سکیں. تو یہاں بھی پھر وہی طریقہ اختیار کر لینا چاہیے. تو عالمگیریت اور آفاقیت تو تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایک زبان ہو، یعنی علم کی کوئی ایک زبان ہو، مذہب کی کوئی ایک زبان ہو. تو اس وجہ سے وہ ایک زبان جس کا انتخاب کیا گیا وہ وہی زبان ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو میرے نزدیک یہ تو ہے ایک پہلو. اس کے بعد اضطرار کی صورتیں ہوتی ہیں کہ کسی ایک آدمی کی یہ مجبوری ہے کہ اس کی زبان پر یہ الفاظ نہیں آ سکتے. تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو یہ مشکل نہیں ہے
اس کے لیے، کوئی مشکل نہیں.
یعنی جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سنے گا، اس کی نماز مکمل ہو گئی.
بالکل.
اپنے طور پر پڑھنا چاہتا ہے کوشش کرے، اگر نہیں وہ یاد کر سکتا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جلیل القدر امام نے اس طرح کے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ پھر اپنی زبان میں خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے وہی باتیں عرض کر دیں جو سورہ فاتحہ میں کہی جاتی ہیں، جو اس کے بعد کہی جاتی ہیں. تو یہ اضطرار اور مجبوری کا قانون بالکل الگ ہے. کتنے لوگ ہیں اس وقت کے جن کے لیے یہ مشکل پیش آتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے لوگ مسلمان ہوتے ہیں مغرب میں، مشرق میں، چند دنوں کے اندر یہ چھوٹی سی سورہ یاد کر لیتے ہیں قرآن مجید کی، وہ سورتیں بھی یاد کر لیتے ہیں جو عام طور پر نماز میں پڑھی جاتی ہیں. اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے اسی سے وہ عالمگیریت پیدا کر دی ہے کہ میرے لیے نماز کہیں بھی اجنبی نہیں ہوتی. کسی امام کی جو بھی زبان ہو، کسی قوم کی جو بھی زبان ہو، میرے لیے نماز ایک ہی چیز بن جاتی ہے. یہی معاملہ تلبیہ کا ہے. حج کے موقع کے اوپر یعنی ایک سطر کی چند باتیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے تین چار جملے جو مجھے یاد کرنے ہیں، ادا کرنے ہیں. تو آپ کبھی حج کے موقع پر دیکھیں کہ اس سے کیا فضا پیدا ہوتی اور کس بڑے پیمانے کے اوپر ساری انسانیت لگتا ہے کہ ایک ہی ترانہ گا رہی ہے. تو ورنہ تو آوازوں کا ایک جنگل ہوتا ہے جس میں ہم گم ہو کے رہ جاتے ہیں.
اچھا جاوید صاحب، یہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے جس میں کہ جو آپ کی ریاست کا جو حکمران ہے یا اس کا کوئی نمائندہ ہے، وہ اصل میں اپنی عوام کے سامنے کچھ گزارشات رکھتا ہے، کچھ احکامات دیتا ہے، کچھ پالیسی ڈیسیجنز بتاتا ہے، اسی طرح عیدین کے جو خطبات ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ عربی میں ہی ہوں؟ کیونکہ عوام جو ہے وہ عربی نہیں جانتی اور ان کو جب کوئی پیغام دیا جا رہا ہے تو یہ عربی میں ہونا ضروری ہے؟
نہیں، ان کے لیے بالکل یہ ضروری نہیں ہے. کسی نے بھی ضروری قرار نہیں دیا. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. ایک وہ عمل ہے جو آپ خدا کے سامنے کر رہے ہیں، ایک وہ عمل ہے جو آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. تو جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ مخاطبین کی زبان میں بات کریں. یعنی وہ ہو سکتا ہے اردو سمجھتے ہوں، ہو سکتا ہے انگریزی سمجھتے ہوں، خطبے کے لیے کوئی زبان لازم نہیں کی گئی.
ٹھیک،
حکمران کو آنا ہے، حکمران کے نمائندے کو آنا ہے، وہ آئے. خطبہ اصلاً ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد دہانی ہے. اللہ کی یاد دہانی کے حوالے سے ہماری زندگی پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ سب اس کا موضوع بن سکتے ہیں. میری انفرادی زندگی، میری اجتماعی زندگی، ریاست کے معاملات، ان سب پر گفتگو کی جا سکتی ہے. عیدین میں بھی دو خطبے مقرر کیے گئے ہیں، جمعے میں بھی دو خطبے مقرر کیے گئے ہیں. پہلے خطبے میں آپ اللہ کی یاد دہانی کراتے ہیں، دوسرا خطبہ دعاؤں کے لیے. ہمارے ہم بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ اجتماعی نمازوں کے بعد یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے. عیدین میں بھی سب لوگوں کو جمع ہونا ہوتا ہے، تو ان میں دو خطبوں میں سے ایک خطبہ دعاؤں کے لیے. یعنی پہلے خطبے میں آپ تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے، پھر اٹھ کر آپ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد دعائیں کریں. تو اس طرح دعائیں خطبے میں کھڑے ہو کے کی جاتی ہیں اور انہی پر وہ خطبہ پھر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا، اس کے لیے کسی زبان کی پابندی نہیں ہے. نماز کا معاملہ بالکل الگ ہے، خطبہ تو ہر جگہ پہ دے دیا جائے گا، جس طرح بھی دیا جائے گا، لیکن اللہ کی عبادت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو ایک نوعیت کا عالمی اشتراک پیدا ہو جائے گا، ایک نوعیت کی عالمگیریت پیدا ہو جائے گی. اور یہی حج کے موقع پہ ہوتا ہے. وہ چند الفاظ ہیں جو لوگ یاد کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری فضا ان الفاظ کو دہرا رہی ہے.
ٹھیک،
تو یہ بڑی خوبصورتی ہے جو اس میں پیدا کر دی گئی ہے. ایسے موقعوں کے اوپر اگر آپ لوگوں کو طلبو میں ڈال دیں گے تو جس طرح میں نے عرض کیا، وہ ایک جنگل بن جائے گا آوازوں کا. اس کے اندر وہ حسن، وہ خدا کے ساتھ تعلق کا ظہور، وہ ایک ہی بات جو سب کی زبان سے نکل رہی ہے، یہ فضا ختم ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی، یہاں سے لیتے ہیں کچھ سوالات. آپ کے کچھ سوالات ہیں
جی؟ غنی صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے 81، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک عہد لیا ہے. اس کا تھوڑا سا مفہوم اس طرح سے بنتا ہے کہ اللہ نے جب نبیوں سے عہد لیا ہے کہ آپ کے بعد جب بھی کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی جو آپ کے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو آپ بھی اس کی مدد کریں گے. ایک دوسری جگہ جو ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اس عہد میں شامل تھے. اب اس کو جو بعض اوقات جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے اس میں ویب سائٹس پہ جب جاتے ہیں تو لوگ جو ہے خاتم المرسلین جو ہے اس سے اس کو کہتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین کا تو جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہے لیکن خاتم المرسلین جو ہے آیت نمبر 81 جو ہے سورہ آل عمران کی اس سے وہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ رسول آتے رہیں گے. اس چیز کی ذرا وضاحت فرما دیں.
اس آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ نبیوں کے بارے میں عہد لیا, میثاق النبیین, نبیوں سے عہد لیا نہیں, نبیوں کے بارے میں عہد لیا. کن سے لیا؟ بنی اسرائیل سے. وہی یہاں مخاطب ہے. یعنی نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ جب جب بھی میرا کوئی پیغمبر آئے گا تم اس کی پیروی کرو گے, تم اس کی مدد کرو گے, تم اس کے ساتھی بن کر رہو گے. تو یہ نبیوں کے بارے میں عہد ہے. پیغمبروں سے جو عہد لیا جاتا ہے اس کا ذکر الگ سے ہے. وہ عہد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا عہد, اللہ کے دین کو پہنچانے کا عہد, بے کم و کاست لوگوں کے سامنے رکھنے کا عہد. تو یہ نبیوں کے بارے میں عہد ہے, نہ کہ نبیوں سے عہد ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا.
سر میرا سوال یہ ہے کہ وقت کی حکومت وقت کے عائد کردہ قوانین توڑنا وہ خلاف قانون تو ہوتا ہے, جیسے ٹریفک لاس توڑنا, ریڈ لائٹ سے گزر جائیں تو چلان تو ہوتا ہے, وہ غیر قانونی تو ہے. تو کیا یہ شرن بھی غلط ہے حکومت وقت کے قانون کو توڑنا؟ کیا اس میں کوئی گناہ کا پہلو بھی ہے؟ جیسے کوئی ٹول ٹیکس نہیں دیتا, رنگ روڈ پہ جاتا ہے ٹول ٹیکس نہیں دیتا, لیکن وہی پیسے بچا کے آگے جا کے چیریٹی کر دیتا ہے, 150 دے دیتا ہے, تو کیا یہ مناسب ہے؟
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
ٹیکس نہ دینا یا حکومت وقت کا قانون توڑنا کیا شرن بھی ناجائز ہے یا یہ صرف دنیاوی بات ہی ہے؟
جی بالکل شرن بھی ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند کیا ہے کہ جو قانون بھی بنایا جائے گا, جس کو بھی ہمارے اوپر حکمران مقرر کیا جائے گا, ہم اس کی اطاعت کریں گے. یہ اطاعت معروف میں ہوتی ہے. یعنی اگر ہمیں کوئی معصیت میں حکم دیا جائے, کوئی حکمران یا کوئی قانون ساز اسمبلی اگر ہم سے کہتی ہے نماز نہ پڑھو, روزہ نہ رکھو, تو وہ تو ہم نہیں مانیں گے. لیکن جو ہماری بہبود کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے اس کی پیروی کریں گے. جب ہم کسی ریاست میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس ریاست کے شہری کی حیثیت سے ایک معاہدے کے پابند ہوتے ہیں. یہ معاہدہ بعض موقعوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے, بعض موقعوں کے اوپر یہ ان ریٹن ہوتا ہے. اس دنیا میں بے شمار معاہدات ہیں جو لکھے ہوئے تو نہیں ہیں لیکن ہم سب اس کی پابندی کرتے ہیں. مثلا والدین کی اطاعت کا معاہدہ لکھا ہوا تو نہیں ہوتا. اسی طرح میاں بیوی کے معاملے میں کوئی حدود لکھے تو نہیں جاتے اس موقع کے اوپر, لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ اولاد, میاں بیوی, اعزہ, اقربا, والدین, ان سے متعلق ہم کچھ معاہدات میں بندھے ہوئے ہیں. انہی سے حقوق پیدا ہوتے ہیں, انہی سے فرائض کا تعین ہوتا ہے. تو ریاست میں بھی شہری کی حیثیت سے ہم ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ جب آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی صورت ہوتی ہے. آپ ویزا لیتے ہیں, آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کچھ دستاویزات پہ دستخط کرتے ہیں اور اس لحاظ سے آپ وہاں کے قانون کے بھی پابند ہو جاتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کو جو آخری سورہ ہے جس کو عہد اور معاہدے کی سورہ کہا گیا ہے, یعنی ہماری امت کی تشکیل میں پہلے باب کی آخری سورہ ہے سورہ مائدہ. سورہ مائدہ کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, یعنی تم معاہدوں کی پابندی کرو گے. تو معاہدوں کی پابندی, ان الامر کی اطاعت, اسے ہمیں ہمارے لیے دینی لحاظ سے لازم کیا گیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تنگی میں, ترشی میں, اچھائی میں, برائی میں, ہر موقع کے اوپر, خواہ ہمارے ساتھ برا سلوک کیا جائے, ہمارے حقوق طلب کیا جائے, ہم اطاعت کریں گے. اس کی ایک جگہ ہے جہاں جا کے ہمیں پھر اطاعت کے حکم سے انحراف کرنے کا حق دیا گیا ہے. وہ میں نے عرض کر دیا کہ جب اللہ کی معصیت میں کوئی حکم دے دیا جائے تو اس وجہ سے ٹیکس بھی دینا ہوگا, اس لیے کہ ہم حکومت میں رہ رہے ہیں. اگر حکومت نے کوئی غلط قانون بنایا ہے تو اس قانون کو ہم درست کرانے کی کوشش کریں گے, لیکن اس کی خلاف ورزی کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے. ٹریفک کے قوانین کی پابندی بھی اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کر کرنی چاہیے, اس لیے کہ اللہ اور رسول ہی نے ہمیں اس کا پابند کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو مقرر کردہ عمال ہوتے ہیں یا حکمران ہوتے ہیں یا جو بھی نظام ہے, ایک زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ مقرر کیے جاتے تھے, ایک دوسرے زمانے میں آ کے اب پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوتی ہے, تو یہ تو صورتیں ہیں جو تبدیل ہو گئی ہیں. بحثیت مجموعی جو بھی نظم حکومت قائم کیا جائے گا ہم اس کی پابندی کریں گے, لیٹر اور اسپرٹ میں پابندی کریں گے. اگر کوئی قانون غلط ہے اس پہ تنقید کریں گے، اس کو بدلوانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کی پابندی کرتے ہوئے، یہی ایک مسلمان کے شان نشان ہے۔ تو میرے نزدیک جس طریقے سے اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے کسی قانون کی خلاف ورزی سے آپ اللہ کے ہاں بھی مجرم ہوتے ہیں، میں اللہ کا بھی مجرم ہو جاتا ہوں، بالکل اسی طریقے سے اللہ ہی کا حکم ہے کہ جو قانون ضابطے بھی بنائے جائے ان کی پابندی کرو، اور عہد شکنی اور عہد توڑنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے، یعنی یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ جس وقت میں کسی ریاست کے ساتھ، کسی معاشرے کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کرتا ہوں، جانتے بوجھتے اس عہد کو توڑتا ہوں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بنیادی نیکیوں میں اور بنیادی گناہوں کے معاملے میں تنبیہ کی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں ان تمام عہد کا معاملہ یہ ہے کہ کانا مسولا، یہ جواب دہی کے مقام پر آدمی کو کھڑا کر دیں گے، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کہ تم نے جو عہد معاہدے کیے تھے ان کی پابندی کس طرح سے کی۔ ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ دشمن قوموں کے ساتھ بھی اگر معاہدہ کر لیں گے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید عہد کی پابندی کے معاملے میں اس جگہ تک چلا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ مسلمانوں پر شدید ظلم ہو رہا ہو اور ہم نے اس قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے تو علانیہ پہلے معاہدے کو توڑیں گے، معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ہم ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ تو عہد اور معاہدے کو ہمارے دین میں یہ حیثیت دی گئی ہے، لہذا ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انفرادی طور پر بھی ہم بعض عہد کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹے سے معاملے کی مثال دیتا ہوں، آپ کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاں 10 بجے آؤں گا، یہ عہد ہے۔ جب ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے تو عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا منتظر ہے ہمارا، ہم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ تو وعدے کی پابندی، عہد کی پابندی ہمارے دین کا تقاضا ہے، یہ کوئی دنیوی قانون نہیں ہے۔ چنانچہ جو قوانین بھی کسی حکومت میں، خواہ وہ پاکستان کی حکومت ہے، خواہ وہ امریکہ اور برطانیہ کی حکومت ہے، جب آپ اس کے اندر داخل ہو گئے تو اب آپ کو وہاں کے قانون کی پابندی کرنی ہے ہر حال میں، کسی جگہ بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ میں نے دیکھا ہے مغربی ملکوں میں بھی، ہمارے ہاں لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس ملک کا قانون ہے، اس سے کیا غرض ہے؟ تو اگر وہ اس ملک کا قانون ہے تو پھر آپ اس ملک میں داخل کیوں ہوئے ہیں؟ آپ وہاں کے حقوق سے فائدہ کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ وہ ساری چیزیں حاصل کریں گے، اس وقت کسی کو یاد نہیں آئے گا، لیکن قانون کی پابندی، ضابطے کی پابندی کے موقع پر اپنی ایک تعبیل گڑھ لیں گے۔ یہ بالکل ناجائز عمل ہے اور کسی مسلمان کو اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ قوانین کی اس طریقے سے خلاف ورزی کرے۔
جاوید صاحب، اس میں ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا، جمہوری معاشروں میں ایک اپوزیشن کی طرف سے سول نافرمانی کی تحریکیں بھی شروع ہوتی ہیں، تو یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے جو اپوزیشن اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے کرتی ہے، پھر وہ اس کو کس اس میں ڈالیں گے آپ؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کسی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، پہلا مسئلہ تو تنقید سے شروع ہوگا۔
جی،
ہمارے ہاں تنقید کو انکرج کیا گیا ہے، یہاں تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جابر نظام کے اوپر تنقید کرتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تنقید کرتے وقت قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تنقید کرنے کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا جمہوری حق ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی آپ جلسے کریں، آپ اجتماع کریں، آپ لوگوں کو جائیں، لیکن اس جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے بھی آپ لوگوں کے حقوق پامال نہیں کر سکتے، راستے بند نہیں کر سکتے، سڑکیں بند نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو تنگی میں نہیں ڈال سکتے، انہیں آزار نہیں پہنچا سکتے۔ قاعدے ضابطے سے آپ نے جو بات کہنی ہے، اگلا مرحلہ کوئی آ گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اب ہم اس حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، یہ مرحلہ آ گیا
جی،
بغاوت کے پس کچھ شرائط ہیں جو کی جائے گی۔ جب وہ بغاوت آپ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، گویا علانیہ اس معاہدے سے آپ نکل گئے۔
ٹھیک،
اس کے شرائط پورے کرنے ہوں گے، میں نے وہ شرائط اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیے ہیں، یعنی ان میں کیا چیزیں ہیں، وہ استبدادی حکومت ہونی چاہیے، اگر وہ جمہوری حکومت ہے تو پھر آپ کا کام تنقید کرنا ہے، پھر آپ کو 4 سال بعد موقع مل رہا ہے، انتخابات ہوں گے، آپ اپنے آپ کو پیش کر دیجئے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ استبدادی حکومت ہے جس کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے، بادشاہت قائم ہو گئی ہے، امریت قائم ہو گئی ہے، نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس کے خلاف آپ بغاوت کرتے ہیں۔ بغاوت کرنے والوں کو ایسی قیادت کے تحت بغاوت کرنی چاہیے جن کے بارے میں آپ کا ذہنی فکری اطمینان ہو، یعنی محض آپ کا تاثر نہیں کہ یہ اب متبادل لیڈر ہے قوم کی، یعنی قوم کا اعتماد ان کو حاصل ہے، جو موجود حکومت ہے وہ اس اعتماد سے بظاہر احوال محروم ہو چکی، تو وہ موقع ہوتا ہے کہ جس وقت آپ پھر سول نافرمانی کریں، سول نافرمانی بغاوت کی پدا ہے،
بالکل،
یعنی اس کا اگلا مرحلہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ تلوار اٹھا لیتے ہیں، لیکن یہ اس کی ابتدا ہے. تو بغاوت کے موقع کے اوپر اب آپ حکومت کے نظم میں نہیں رہے, یعنی آپ یہ کام نہیں کر رہے کہ آپ حکومت کے تحت بھی ہیں, آپ اس کو مان بھی رہے ہیں اور آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. اب تو آپ نے علانیہ یہ کیا کہ ہم اس معاہدے کے اب پابند نہیں رہے. وہ مرحلے آ جاتے ہیں قوموں کی تاریخ میں. اگر
یعنی
ہمارے
گنجائش ہے, یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں
اس کی شرائط پورے ہونے چاہیے,
شرائط
یعنی ہمارے ہاں اس کے بڑے کڑے شرائط ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی تالے آزماؤں کا مذہب نہیں ہے کہ جس میں لوگ اٹھیں جان مال آبرو کو خطرے میں ڈال دیں, اس طریقے سے قوم ملک نظم نسق کو نقصان پہنچائے. اس کو ہمارے ہاں ہمارے دین میں بڑے جرائم میں سے قرار دیا گیا ہے. جو آدمی بھی سول نافرمانی کے مقام پر قوم کو لے جانا چاہتا ہے اس کو پھر مسئول ہونا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ وہ ان شرائط پر پورا اترتا ہے نہیں پورا اترتا ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ کھڑے کھڑے اس کا اعلان کر ڈالیں. یہ آخری مراحل ہے, اس سے پہلے آپ کو قانون کی پابندی کرنی ہے ہر حال میں. اور لیڈرشپ خاص طور پر اگر قانون شکنی کی بات کرتی ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے لیے لیڈر کا لفظ بھی اختیار کرے. یعنی لیڈروں کا کام یہ ہے کہ وہ عام لوگوں سے کہیں بڑھ کر قانون کے پابند, ضابطے کے پابند ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی طریقے چلتی ہیں اور اس کے بعد لیڈر حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹول ٹیکس کیے بغیر نکل جائیں. یہ اس کے لیے کم سے کم لفظ یہ ہے کہ بےہودہ بات.
ٹھیک جی.
اس وقت دنیا میں بے شمار ایسے رفاہ عامہ کے کام ہیں جو کہ نان مسلم کر رہے ہیں, جن کو ہم دوسری زبان میں ملحد, کافر یا مشرک کہتے ہیں, اور وہ کر بھی رہے تھے, اس وقت بھی کر رہے ہیں. اور بے شمار ایسی ایجادات ہیں جو کہ انہوں نے کی ہیں اور وہ بنی نوع انسان کی خدمت کر رہی ہیں. وہ ایجادات ان سے مسلمان بھی کسی نہ کسی طور پہ مستفید ہو رہے ہیں. اور تو اور یہاں تک کہ ہماری جو ہولی پلیسز ہیں جیسے مکہ اور مدینہ جیسی جگہوں پہ بھی ان ایجادات کو بروئے کار لا کے ہم مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کیا ان ایجادات اور رفائے عامہ کا کاموں کا ان نان مسلم لوگوں کو اللہ کے ہاں کوئی اجر ہے؟
اللہ کے ہاں اجر اسی عمل کا ملتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے, اس لیے اس کے فیصلے ہم کو نہیں کرنے. یہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کرے گا کہ کون سا کام ہم نے بھی اس کے لیے کیا ہے یا اپنی ذات کے لیے کیا ہے. اس کا کسی کے مسلمان ہونے اور کسی کے غیر مسلم ہونے سے کوئی تعلق نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اس کام کے پیچھے کیا نیت تھی, کیا محرک تھا. تو اللہ کے ہاں ہر اس چیز کا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی کا نہ ایمان ضائع کرتا ہوں نہ کسی کے عمل کو ضائع کرتا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ وہ کام کس لیے کیا گیا ہے. یعنی میں مسلمان ہوں, مسلمان ہوتے ہوئے میں ایک نیکی کا کام کرتا ہوں اور میرے پیش نظر کوئی اللہ کی خوشنودی نہیں ہے. میں اس سے شہرت چاہتا ہوں, میں اس سے اپنا مقام چاہتا ہوں, میں اس سے لوگوں کے اندر اپنا ایک منصب چاہتا ہوں. اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں. تو اللہ کے ہاں اجر کا اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کام اللہ کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. اس کی بنیادی بات یہ ہے. اس لیے اس کو آپ ملحد, مشرک, مومن, کافر ان بحثوں سے نکال دیجئے. ایک سادہ اصول ہے, وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہے اللہ اس کا ضرور اجر دے گا. کس صورت میں دیتا ہے یہ وہی فیصلہ کرے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا ہی میں اس کا اجر دے دے, ہو سکتا ہے آخرت میں اس کا اجر دے, ہو سکتا ہے وہ گناہوں کی معافی کی صورت میں ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ درگزر کی صورت میں ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب میں کمی کی صورت میں ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہو سکتی ہیں, لیکن یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کریں گے. میں نہیں کرنے والا, نہ آپ کو کرنا چاہیے. اصول یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا گیا ہے اس کا ضرور اللہ اجر دے گا. تو یہ ان سے پوچھئے کہ وہ یہ کام کس لیے کر رہے ہیں, اس کے بعد کوئی رائے قائم کرنی ہے کر لیجیے.
ٹھیک جی.
سر میرا سوال یہ ہے کہ پوپ کا ادارہ اور پاپائیت یہ کیا چیز ہے, اور کیا اس کا تقابل ہم اپنے ہاں صوفیزم سے کر سکتے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان جب کسی مذہب کو اختیار کرتا ہے تو اس میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ مذہب آپ نے اختیار کر لیا, اگر اس مذہب کو اختیار کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور اس مذہب کی کسی تعبیر سے متعلق کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی شبہ پیدا ہو جاتا ہے, تو فائنل اتھارٹی کیا ہوگی, یعنی فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ انسان چاہتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جس میں میں فیصلہ کر سکوں. ہمارے ہاں ہمارے دین میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت اب آخری مرتبہ دی ہے اس میں یہ اتھارٹی اللہ کی کتاب قرآن کے پاس. چنانچہ قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ محض ایک کتاب نہیں ہے, یہ فرقان ہے، یعنی یہ اتھارٹی ہے، فیصلہ کرے گی. یہ کہا گیا ہے کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ مَخْتَلَفُوا فِي، تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دے. تو ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جائیں گے اور قرآن مجید کو حکم بنائیں گے، وہ فیصلہ کرے گا. مذہب کے معاملے میں اگر کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے اور اس کے فیصلے کو سب مانیں گے. اب اس کے بعد بھی ایک سوال بات پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوا، میں نے کوئی روایت پڑھی، میں نے کوئی تاریخی واقعہ سنا، میرے کلچر نے کسی چیز کی تعلیم دی، اور میں مذہبی فکر کے بارے میں کسی تردد میں مبتلا ہو گیا، میرے ذہن میں کوئی شبہ پیدا ہوا، سوال پیدا ہوا، مجھے کسی تعبیر کی ضرورت ہوئی، آپ نے مجھے مشورہ دیا، میں قرآن کے پاس گیا، مطمئن ہو گیا، میں نے اس کو اختیار کر لیا، میں نے کسی صاحب علم کی مدد سے اس کو سمجھ لیا، اچھا ہے بہت. لیکن اگر سوسائٹی کے لیے کسی چیز کی تعبیر کرنی ہو، یعنی مثلا پاکستان میں یا افغانستان میں یا ملیشیا میں ہم کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں اور اس قانون کے موقع کے اوپر اللہ کی کتاب کے کسی حکم کو سمجھنا ہے، تو وہاں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ تو ہمیں جو تعلیم دی گئی وہ یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی جو بھی آپ کے ارباب حل وقت ہیں ان کی اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. یعنی یہاں بھی کوئی ادارہ نہیں تخلیق کیا گیا، اور اس اکثریت کی رائے کے بارے میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ وہ فصل نزا کرے گی، یعنی چونکہ اختلاف ہو گیا تھا تو وہ اختلاف کو رفع کر دے گی، حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرے گی. حق و باطل کے فیصلے کی بنیاد وہی قرآن، وہی استدلال. ممکن ہے کہ ایک فیصلہ ہو جائے پارلیمنٹ میں، قانون بن جائے اور مجھے اس سے اختلاف ہو، آپ کو اس سے اختلاف ہو، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. تو اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ تعلیم ہے. لیکن ایک قدیم زمانہ رہا ہے کہ جس میں نظم اجتماعی کا تقاضا کیا جاتا تھا کہ کوئی تعبیر کرنے والی ہستی ہو. یہ یہود کے ہاں بھی کاہنوں کی صورت میں ایک نظام قائم رہا. جس وقت سیدنا مسیح علیہ السلام کے دین کی پال کی تعبیر آہستہ آہستہ عام ہونا شروع ہو گئی تو انجیل پس پشت چلی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پال نے سیدنا مسیح کے علم کو براہ راست اخذ کرنے کا دعویٰ کر دیا. اب یہ ناگزیر تھا کہ کوئی ادارہ بنایا جائے، تو چنانچہ یہ پوپ کا ادارہ وجود میں آیا، یعنی مذہبی پروہت یا پادری یا مذہبی علماء کہہ لیجئے، ان کا ایک پورا کا پورا کیڈر وجود میں آ گیا. اور پھر ظاہر ہے کہ جب اس طرح وجود میں آ جائیں گے تو کوئی فائنل اتھارٹی بھی ہوگی. تو کیتھولک مسیحیت نے ایک فائنل اتھارٹی کی حیثیت سے پوپ کے ادارے کو وجود بخشا. یعنی باقی جو تعبیریں ہیں ان میں بھی مختلف جگہوں کے اوپر یہ ہوتا ہے، پروٹیسٹنٹس کے ہاں اس طرح کا نظام نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں یہ چیز وجود میں آ گئی. تو یہ ادارہ وجود میں آنے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارے ہاں ایک دنیوی اتھارٹی موجود ہے جو مذہبی فیصلہ کر دے.
ٹھیک،
یعنی مذہب کا حکم کیا ہے. میں اس کی اطلاق کی مثالیں عرض کر دیتا ہوں جو ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں. ابارشن کا مسئلہ پیدا ہو گیا، ضبط ولادت کا مسئلہ پیدا ہو گیا. یہ تو مسیحیت نے یہ سارے مسئلے دیکھے ہیں، اب بھی اس پر بحث ہوتی رہتی ہے. تو اب اس میں ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جیسے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ان کے پاس ایسی اتھارٹی موجود نہیں ہے. اللہ کی کتاب بھی ترجمے کی صورت میں ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ تصور پیدا ہو گیا ہوا ہے کہ اس کا مطلب یا اس کا مدعا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ براہ راست کچھ لوگوں کو بتائے گا. تو یہ جب تصور پیدا ہوگا تو اب وہ براہ راست بتانے کا عمل آخر کسی جگہ ارتکاز کرے گا نا، تو اس کے لیے پوپ کا ادارہ وجود میں آ گیا. تو اس کی تاریخ یہ ہے، اس طرح یہ وجود میں.
ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ کیا وہ جو پوپ کا ادارہ ہے اس کو آج ہم اپنے ہاں جو صوفیزم ہے اس سے کچھ اس کو مماثلت سمجھ سکتے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ صوفیزم نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اپنے کسی مرشد کو عالمی مرشد کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے. یعنی پاپائیت کے ادارے کا تو ایک پورا پھیلا ہوا نظام ہے، یعنی نیچے سے پادری سے لے کر اوپر تک اس میں بے شمار مراحل ہیں جن سے وہ گزرتا ہے. وہ ہولی رومن امپائر جب قائم تھی تو اس وقت تو آپ جانتے ہیں کہ ایک طرح کا غیر معمولی سیاسی اقتدار بھی حاصل ہو گیا تھا اس ادارے کو، اور صدیوں تک حاصل رہا ہے. یعنی بادشاہ بھی پوپ کے دروازے کے اوپر جا کر گڑگڑاتے رہتے تھے، بعض اوقات ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے تھے، بعض اوقات وہ سزا کے مستوجب ہو جاتے تھے. تو بڑا غیر معمولی اقتدار رہا ہے. ہمارے یہاں صوفیہ کا معاملہ یہ نہیں، کسی صوفی کے ساتھ آپ تعلق پیدا کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے پیدا کرتے ہیں. آپ نے کسی کو مرشد مان لیا، کسی کو اپنا پیر مان لیا، اور اس کے بعد پھر آپ اس کے ساتھ ایک روحانی قسم کی نسبت قائم کر لیتے ہیں. اس میں اس طرح کے اختیارات نہیں رہے. البتہ جو لوگ مرید ہو جاتے ہیں ان سے صوفیزم بھی یا ہمارے جو صوفیہ کے سلسلے ہیں ان میں بھی مرشد یہ تقاضا کرتا ہے کہ بمے سجادہ رنگی کن گھر پیرے مغا گوئے، لیکن اس تقاضے کی نوعیت وہ نہیں ہوتی کہ اب آپ کو سزا دی جائے گی. یہ جو پاپائیت کا ادارہ ہے اس نے جو نظام قائم کیا تھا اس میں تو جزا و سزا دنیا میں ہوتی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ سائنسدانوں تک کو سزائیں دی گئی، بعض لوگوں کے خلاف مقدمات چلائے گئے. آپ کے علم میں ہے کہ یورپ میں ایک زمانے میں جادوگرنی قرار دے کر عورتوں تک کو مروا دیا جاتا تھا. میں گیا شیکسپیئر کے گھر دیکھنے کے لیے، بڑا اچھا میوزیم انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو اس میں ایک رجسٹر ہے جس میں شیکسپیئر کے والد کو اتوار کی غیر حاضری پر جرمانے ہوئے ہوئے. اس طرح کا ایک عالمی اقتدار تھا جو انہوں نے قائم کر لیا تھا ایک زمانے میں. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں،
اس طرح کا صوفیزم میں
صوفیزم اس طرح نہیں رہا. صوفیزم ایسے ہی ہے جیسے دنیا کے سب مذاہب میں ہے، یعنی اس طرح کے لوگ پیر مرشد یہ آپ کو ملیں گے، یہ آپ کو ہندوؤں میں بھی ملیں گے، یہ آپ کو بدھوں میں بھی ملیں گے، یہ آپ کو مسلمانوں میں بھی ملتے ہیں. اس کا بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس ادارے میں بہرحال وہ اختیارات دنیوی لحاظ سے نہیں ہوتے. یہ باہمی تعلق سے ایک اقتدار پیدا ہوتا ہے اور اس میں پیری مریدی شروع ہو جاتی ہے.
پروگرام کا آغاز نماز کے حوالے سے ہوا تھا، تو اس میں بہت سارے سوالات آ گئے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اسی سے اذان بھی جڑی ہوئی ہے اور باقی سماج کا باقی کا نظام بھی، تو ایشیا پاکستان بھارت کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ کیا اذان اردو میں بھی دی جا سکتی ہے، اور پھر کیا ہمارے ہاں جو عورتیں دیکھا گیا کہ وہ اذان نہیں کہتی، امامت نہیں کراتی، کیا مذہب میں عورتوں کی نماز کی امامت کرانے کی یا اذان کہنے کی اجازت نہیں ہے؟
اذان تو اصل میں نماز کے لیے بلانے کا ایک طریقہ ہے، کیا وہ اردو میں کہی جا سکتی ہے؟
نہیں دیکھیے، اس میں بھی پھر وہی سوال پیدا ہوگا، یعنی دنیا میں مجھے کیسے معلوم ہوگا میں اگر لندن میں بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ اذان ہو رہی، کیونکہ میں خیال کروں کہ کوئی صاحب گانا گا رہے ہیں. تو اس وجہ سے اذان بھی وہی عالمگیریت، وہی آفاقی صورتحال پیدا کرتی ہے.
ٹھیک،
اس کے بھی چند کلمات ہیں اور دنیا بھر میں لوگ اس سے مانوس ہو چکے ہیں.
ٹھیک ہے،
کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا.
صحیح،
وہ چند چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، وہ وہی کلمات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، واقف ہیں ہم ان سے.
ٹھیک،
اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، ان کے لیے ایک ہی زبان بہتر ہے. اگر آپ اس کو اس تنوع میں ڈال دیں گے تو وہ اپنا حسن بھی کھو بیٹھے گی، اپنی عالمگیریت بھی کھو بیٹھے گی. تو اذان جو ہے وہ اسی زبان میں ہونی چاہیے، ورنہ کیسے پتہ چلے گا؟
ٹھیک،
یعنی اس وقت آپ غور کر کے دیکھیں کہ 12-15 کوس کے اوپر زبانیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. تو میرے لیے تو سب کچھ اجنبی ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی اجنبی ہو جائے گا. تو اب تو میں جاتا ہوں اور ہوٹل کی کھڑکی کھولتا ہوں اور آواز آتی ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے،
اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ سب کچھ ایک عالمگیر فضا میں پیدا کر دیا گیا.
ٹھیک،
اس کے اندر اپنا حسن ہے.
ٹھیک، دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا خواتین جو ہیں وہ امامت کر سکتی ہیں، اور کیا مؤذن والا جو کام ہے فریضہ ہے وہ بھی ادا کر سکتی ہیں؟
دیکھیے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اور وہ یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ مذہبی طور پر آپ کا قانون کیا ہے.
ٹھیک،
مذہب میں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں امامت نہیں کرا سکتی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اذان نہیں دے سکتی، کبھی نہیں فرمایا. ایک کلچر بھی ہوتا ہے جو بحثیت مجموعی آپ کی روایات اور آپ کی تاریخ کے پس منظر میں پیدا ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمارے ہاں یہ روایت بن گئی کہ مرد ہی اذان دیتے ہیں.
ٹھیک،
اچھا، آواز بھی ذرا زیادہ بلند ہوتی ہے مردوں کی. آپ تو آپ کے پاس لاؤڈ اسپیکر آ گیا نا، اور بہت سے ذرائع آ گئے، تو اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا. چنانچہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ سیدہ ام ورقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے کی مسجد کا امام مقرر کیا تھا. ایک خاتون ہے، صحابیہ ہیں، تو ان کو امام مقرر کیا تھا، تو ان کا مؤذن ایک مرد کو مقرر کر دیا.
اچھا،
ظاہر ہے کہ اذان کی اپنی ضرورتیں ہیں، خود بلند آواز ہونا چاہیے، بلند آہنگ ہونا چاہیے، دور تک اس کی بات پہنچ سکے. تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کو مقرر کیا گیا، یا ابھی معذورہ کو مقرر کیا گیا. تو یہ اذان بھی دینے نہ دینے کا سوال نہیں ہے، کون بہتر ہوگا اس منصب کے لیے، کون زیادہ بہتر طریقے سے اپنی بات پہنچا سکے گا. تو چونکہ عام طور پر مرد ہی یہ کرتے ہیں، تو اس لیے روایت یہی چل نکلی، ورنہ یہ کوئی دینی لحاظ سے ممنوعات کی چیز نہیں ہے.
جناب،
جن ہاسپٹلز میں زکات فنڈ سے علاج ہوتا ہے وہاں مریض کو ایک حلف نامہ سائن کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، یعنی کہ غیر مسلم کا زکات فنڈ سے علاج نہیں ہو سکتا، کیا ایک مرتے ہوئے انسان سے اس کا مسلک یا مذہب پوچھنا مناسب
بات
ہے؟
بڑی بدقسمتی کی بات ہے، میں تو بالکل اس کا قائل نہیں ہوں. میرے نزدیک زکات ہر ایک شخص پر خرچ کی جا سکتی ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی مدد کا مستحق ہے تو آپ اس کی مدد کیجیے، یہ بے بنیاد بات ہے. نہ اس کے لیے کوئی بنیاد قرآن مجید میں ہے نہ کسی حدیث میں. ایک بات یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختلف پہلو سے فرمائی, اس کو بعض لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے, اس سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. ایسی کوئی چیز بالکل نہیں ہے. زکوٰۃ کے بارے میں آپ یہ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں اس کے مسارک بیان کیے ہیں تو وہاں یہ کہا ہے کہ فقراء کو دیں, مساکین کو دیں, ان کا مذہب پوچھیں.
آخر میں یہ کہہ دیا فی سبیل اللہ.
فی سبیل اللہ یعنی فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ خلق کی خدمت کے کسی کام میں لگا دیں, خالق کی خدمت کے کسی کام میں لگا دیں. بالکل یہ ہر جگہ خرچ کی جا سکتی ہے, بس آپ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ اس کا مستحق.
ٹھیک,
اس کے سوا کوئی پابندی نہیں. انفاق میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون اس کا مستحق ہے. آپ کا ایک ڈرائیور ہے, آپ کے گھر میں کام کرنے والا ایک آدمی ہے, آپ کا ایک ہمسایہ ہے, وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے, وہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ آپ نے اگر کوئی انفاق کرنا ہے, اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں. یعنی یہی ترتیب ہے کہ آپ کے اعزاء اقربا, آپ کے ہمسائے, آپ کے قریبی لوگ, آپ کے ہاں کام کرنے والے, یہ لوگ پہلے استحقاق رکھتے ہیں. اسی طرح ہسپتال میں یہ جو پابندی ہے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اس پابندی کی کیا بنیاد ہے. کوئی بنیاد نہیں اس کی, یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے. اور میں تو جگہ جگہ یہ بتا چکا ہوں کہ اس طرح کی کوئی پابندی نہ اللہ نے لگائی ہے نہ اللہ کے رسول نے لگائی ہے.
جی
اچھا, دوسرا سر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اسلام میں خوشی کرنے کا کیا طریقہ ہے جو فطری اور بشری تقاضوں کے عین مطابق ہو؟
نہیں, اس کا طریقہ مذہب کو مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے. خوشی ایک فطری جذبہ ہے, غم, خوشی, حز, کرب, یہ فطری چیزیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں, ان کے اظہار کے طریقے بھی فطری ہوتے ہیں. البتہ کسی جگہ اگر حدود سے تجاوز ہوگا, کوئی غیر اخلاقی معاملہ ہوگا, جیسے مثلا غم ہے, تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تلقین کی کہ اس میں آدمی اپنا منہ پیٹے اور ماتم کرے, یہ اچھی بات نہیں ہے. یعنی غم کا اظہار آنسوؤں سے ہو گیا, کسی کلمے سے ہو گیا, چہرے سے, کسی تاثر سے ہو گیا, تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایسے ہی خوشی کا معاملہ ہے, آپ خوشی میں دوسروں کے لیے آزار بن جائیں, آپ خوشی میں اخلاقی حدود کو پامال کر دیں, آپ خوشی میں مشرکانہ طریقے اختیار کر لیں, ان چیزوں سے روکا جائے گا. ورنہ خوشی کے اظہار کے طریقے آپ کے اپنے, ہر قوم کے اپنے ہوتے ہیں, ہر فرد کے اپنے ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی اسلام نے آپ پر پابندی نہیں لگائی. اور اس میں انسان کو انسانی پر چھوڑ بھی دینا چاہیے.
لیکن سر یہ میں نے سوال اس وجہ سے کیا ہے کہ ناچنا گانا میوزک یہ ایک فطرتی اظہار ہے, لیکن چونکہ بہت سارے علماء کرام اس پہ پابندی لگاتے ہیں, تو پھر میرا پوچھنا یہ تھا کہ خوشی کیسے منا سکتے ہیں اگر یہ چیزیں حرام ہیں؟ تو
میں تو یہ فطرتی پابندی پر بھی برسوں گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ بالکل غلط پابندی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ من حرم زینت اللہ التی اخراج العبادہ, ہی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں. وہی بات ہے کہ موسیقی ہے, شاعری ہے, ناچنا ہے, گانا ہے, جتنی بھی اس کی صورتیں ہیں ان کو اخلاقی حدود کے اندر ہونا چاہیے, ان میں کوئی شرک کی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ جس مقام کا میں نے حوالہ دیا قرآن مجید کی سورہ اعراف کا, اس کے آگے جا کے اس سوال کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر پروردگار حرام کیا ہے, تو فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ تمہارے پروردگار نے صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں. فواہش کو حرام کیا ہے, یعنی ایسے تمام معاملات جو بدکاری اور اس کے لوازم کی حیثیت رکھتے ہیں. حق تلفی کو حرام کیا ہے, جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام کیا ہے, شرک کو حرام کیا ہے, بدعت کو حرام کیا ہے. تو حرام صرف یہ پانچ چیزیں ہیں, یہ کسی چیز میں بھی پائی جائیں گی تو اس سے ظاہر ہے کہ روکا جائے گا. باقی نہ موسیقی حرام ہے, نہ شاعری حرام ہے. کہنے کو تو آپ دیکھیے نا کہ مولانا الطاف حسین حالی خود شاعر ہے, لیکن شاعروں پر یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے, سارے جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. تو یہ تبصرہ شاعری پر نہیں ہے, بلکہ یہ برے اشعار پر ہے. اگر شاعری میں ابتذال ہوگا, شاعری کی کیا بات ہے, گفتگو, گفتگو تو کوئی ناجائز چیز نہیں. اگر اس میں فوش گوئی شروع کر دی جائے, بےہودہ گوئی شروع کر دی جائے, لوگوں کی غیبت کی جائے, لوگوں کے عیب اچھالے جائے, تو اس سے روکا جائے گا نا.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, ایک کوشچن میں یہاں سے لے رہا ہوں. یہ سوال ان کا یہ ہے کہ صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں انشورنس پالیسی میں نے لی ہوئی ہے اور میں پچھلے کوئی 7-8 برس سے پریمیم پے کر رہا ہوں, تو وہ جو 7-8 برس کا پریمیم ہے میری طرف سے تقریباً 10 لاکھ روپے کے قریب جمع ہو گیا ہے, لیکن ابھی وہ میرے پاس نہیں ہے. جب پالیسی میچیور ہوگی تب مجھے وہ اماؤنٹ ملے گی, تو آج میں اس کے لیے کوئی زکات ابھی ادا کروں اس 10 لاکھ روپے پہ جو کہ اس وقت میرے قبضے میں نہیں ہے؟
نہیں, اس پر کوئی زکات آپ نہیں دیں گے. البتہ جب وہ آپ کو رقم ملے گی اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ آپ کا اثاثہ ہے, اور وہ آپ کے پاس اگر رہتی ہے اور زکوٰۃ کا وقت آ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی.
ابھی نہیں ہوگی,
ابھی بھی نہیں ہوگی, آنے کے فوراً بعد بھی نہیں ہوگی.
وہ جو آپ نے جو بھی تاریخ مقرر کی
ہے کہ جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا, آپ جانتے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ کے لیے دن مقرر کرنا ضروری ہے.
جی,
مال کی زکوٰۃ اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی. پیداوار کی زکوٰۃ میں تو جب پیداوار ہوگی زکوٰۃ عائد ہو جائے گی, لیکن مال کی زکوٰۃ کے لیے دن مقرر کرنا ضروری ہے. تو جب آپ کی زکوٰۃ کا دن آئے گا, اس دن اگر وہ مال آپ کے پاس ہوا تو اس پر زکوٰۃ آئے گا.
دوسرا ان کا سوال یہ کہ جو کاروبار کیا جاتا ہے اس میں بعض اوقات میں اکثر اوقات ہی ہوتا ہے کریڈٹ پر کام ہو رہا ہوتا ہے, کچھ آپ کے ریسیویبل ہوتے ہیں جو آنے ہوتے ہیں, کچھ آپ کے پیبل ہوتے ہیں جو آپ کو دینے ہوتے ہیں. اب زکوٰۃ کی وہ تاریخ آ گئی اور میرے پاس کچھ پیبل بھی ہیں جو مجھے ادا کرنے ہیں, لیکن ابھی میں وہ ادا نہیں کر رہا, تو کیا وہ میں اس کو منہا کر کے زکوٰۃ کیلکولیٹ کروں گا یا اس پورے اثاثے پہ زکوٰۃ کیلکولیٹ ہوگی؟
جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی, جو ابھی آپ کے پاس نہیں آیا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی.
جو نہیں آیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے, یہاں پر جی
غامدی صاحب, ایک اور معاشرتی مسئلہ ہے جو کہ دیت کا قانون ہے, کہ اگر کوئی قاتل دیت ادا کر دیتا ہے تو وہ قانونی اور اسلامی طور پہ وہ جو کیس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیا اس طرح سے جو دیت کے قانون کی شرائط کیا ہیں, تفصیلات کیا ہیں, اور اس طرح سے دیت کے قانون سے کیا صاحب استطاعت لوگ جو ہیں ان کو ان کے اندر یہ اس قتل کو پروموٹ نہیں کرتا ہے؟
یہ قانون بالکل غلط سمجھا جاتا ہے اور غلط بیان کیا جاتا ہے. میں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو بھی کر چکا ہوں اور میری کتاب مقامات میں اس پر ایک تفصیلی مضمون بھی ہے قتل عمد کی سزا کے عنوان سے, اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اردو میں بھی ہے انگریزی میں بھی ہے. قانون پہلے سمجھ لیں کیا ہے. قانون یہ ہے کہ جب قتل عمد کا ارتکاب ہوگا, ایک ہے قتل خطا, غلطی سے کوئی معاملہ ہو گیا, جیسے ایکسیڈنٹ میں لوگ مارے جاتے ہیں, قتل عمد یعنی جانتے بوجھتے قتل کر دیا گیا. پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عدالت یہ طے کرے گی کہ یہ مجرم کسی رعایت کا مستحق ہے یا نہیں. پہلا مسئلہ یہ,
ٹھیک
ہے, اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو دیت کی بحث ہی نہیں ہوگی.
اچھا,
پہلے بنیادی بات سمجھ لیں, یعنی عدالت یہ طے کرے گی کہ مجرم اپنے جرم کی نوعیت یا اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کا مستحق ہے یا نہیں, پہلے یہ طے کیا جائے. ہر جرم جب ہوتا ہے تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جرم کا ارتکاب ہوا تو بس آخری درجے میں ہو جاتا ہے. بعض موقعوں کے اوپر جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے, بعض موقعوں پر مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کا مستحق ہوتا ہے.
ٹھیک,
ہر آدمی یہ سمجھتا ہے. مثلا ایک نوجوان بچہ ہے, کسی غلط صحبت میں بیٹھ گیا, کوئی آدمی اشتعال میں آ گیا اور اس نے کوئی بات کر دی, تو ایسے بہت سے پہلو ہوتے ہیں جن کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ قانون میں جب سزائیں مقرر کی جاتی ہیں, دنیوی قانون میں بھی, تو کسی جرم کی سزا ایک ہی نہیں مقرر کی جاتی. کہا جاتا ہے یہ سزا 3 سال بھی ہو سکتی ہے, 7 سال بھی ہو سکتی ہے, اس کی سزا 2 سال سے لے کے عمر قید تک ہو سکتی ہے. کیوں؟ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات, اس کو دیکھ کے سزا دی جاتی ہے. تو اسلامی قانون یہ ہے کہ پہلے عدالت یہ دیکھے گی کہ کیا یہ مجرم کسی رعایت کا مستحق ہے.
ٹھیک ہے,
معلوم ہوا کہ دولت کا خمار تھا, اقتدار کا نشہ تھا, اپنے بڑے باپ کی پشت پناہی تھی, تو اب یہ رعایت کا مستحق نہیں ہوگا. لیکن عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ کسی وجہ سے یہ رعایت کا مستحق ہے, اب وہ ورثہ سے پوچھے گی کہ آپ معاف کرتے ہیں, اب پوچھے گی.
اچھا,
جب وہ پوچھے گی اور ورثہ بھی اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ دیت پر راضی ہو جائے, اب پھر معاملہ کرایا جائے گا. اس لیے قانون یوں ہے, اس طرح نہیں ہے قانون جیسے بیان کیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے اس پہ کیا اعتراض ہے؟
نہیں, اس میں تو کوئی اعتراض نہیں, بالکل
قانون یہ ہے. اس کے میں نے دلائل بیان کیے ہیں, یہ بتایا ہے کہ یہ بات قرآن مجید نے کیسے واضح کی.
لیکن اس میں ایک اور صورت ہو سکتی ہے, آپ نے جو بتایا کہ عدالت جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے کسی بھی رعایت کا مستحق نہیں ہے, لیکن وہ جو اس کے وارث ہیں, قاتل کے جو وارث ہیں, وہ وہاں پر جا کر ڈیل کر لیتے ہیں, اور وہ پھر جو مقتول کے جو والدین ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا ہے,
وہ جو جی چاہے کرتے رہے.
اچھا, پھر وہ ریاست کا مجرم کہلائے گا؟
ہر حال میں نہیں, وہ ریاست کا مجرم پہلے ہی ہے. جس وقت کسی شخص کے قتل کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو وہ 3 پہلوؤں سے مجرم ہے. وہ اس مقتول کے وارثوں کا مجرم ہے, وہ ریاست کا مجرم ہے, وہ خدا کا مجرم ہے.
ٹھیک ہے,
اب یہ کہ تینوں کی سزائیں قرآن نے الگ الگ بیان کی, یعنی کیا آپ نے یہاں معاف کر دیا کسی وجہ سے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر وہ میری عدالت میں، خدا کی عدالت میں مجرم ہو گیا تو اس کی سزا ابدی جہنم ہے۔ تو یہ یوں نہیں ہے، سادہ معاملہ نہیں ہے، قتل بہت بڑا جرم ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا جرم اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے۔ یہ جرم ہے کہ جس کے اوپر ایک بندہ مومن یعنی اللہ اور رسول کو ماننے والے کے لیے بھی ابدی جہنم کی سزا سنا دی گئی ہے، تو وہ تینوں کا مجرم ہے۔ دنیا میں قانون یہ ہے کہ پہلے عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ رعایت کا مستحق ہے، اب وارثوں سے پوچھا جائے گا، اب یعنی پھر بھی عدالت معاف نہیں کر سکتی، اس نے صرف یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ رعایت کا مستحق ہے، اب اسے ان کی مرضی حاصل کرنی ہے۔
ٹھیک،
یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر فیصلہ یہ ہے کہ یہ رعایت کا مستحق نہیں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، سزا دے دی جائے گی، قصاص لیا جائے گا، قصاص فرض ہے۔
اچھا
یہ فرضیت اس وقت اٹھتی ہے جس وقت عدالت اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ رعایت کا مستحق ہے اور وارث بھی یہ سمجھتے ہیں کہ رعایت کا مستحق ہے، یعنی دونوں کو متفق ہونا چاہیے کہ یہ رعایت کا مستحق ہے، تب جا کے دیت قبول کی جائے۔
میرا بنیادی سوال جو ہے، جو زیادہ تر مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ آپ شرک کو ڈیفائن کریں، کیونکہ یہاں تو بات بات پر ہر فرقہ دوسرے کو مشرک کہہ دیتا ہے۔ آپ مہربانی فرما کر ذرا بتائیں کہ شرک میں، شرک کی دینی حیثیت کیا ہے، جس کے تحت کہ کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، اور یہ شرک اللہ میاں ہر گناہ بخش دے گا، صرف شرک نہیں بخشے گا، وہ کون سا شرک ہے، کس طریقے کا ہے؟ کیونکہ یہاں چھوٹے موٹے جو ہر بندہ جو شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔
سوال بڑا مختصر ہے لیکن یہ بہت بڑا جامع کوشچن ہے،
اس لیے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔
ٹھیک ہے، شرک کو ذرا واضح کر دیجئے، کیونکہ ہر گروہ جو ہے وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ مشرک ہے۔
میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کی تعریف کر دی ہے، جامع اور معنی تعریف کر دی ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کسی کو اللہ کی ذات سے قرار دیا جائے، اللہ کو اس کی ذات سے قرار دیا جائے، کسی کو خلق یا امر میں ساجی مانا جائے، بس یہ شرک۔ خلق یا امر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کائنات کی تخلیق میں اس کا حصہ مانا جائے۔ امر میں ساجی ماننا کیا ہے؟ اللہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس میں اس کا کوئی حصہ مانا جائے۔ تو اللہ کی ذات سے کسی کو مانا جائے شرک، اللہ کو کسی کی ذات سے مانا جائے شرک، خلق میں کسی کا حصہ مانا جائے شرک، امر میں کسی کا حصہ مانا جائے شرک، بس یہ شرک۔ اس کے سوا باقی جو کچھ ہے وہ اصل میں یاد بندہ ہے، ہوتی رہتی ہیں باتیں۔
نہیں، اختیارات کی بات ہے کہ خدا لا الہ الا اللہ خدا کی ذات ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پاور دے دیتا ہے تو وہ بھی تو ایک قسم کا اس کے پاس اختیار آ جاتا ہے، تو اگر وہ اختیار استعمال کرتا ہے تو کیا وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے؟
اللہ اگر کسی کو اختیار دیتا ہے تو پھر اللہ کو واضح طریقے پر بتانا ہوتا ہے کہ میں نے یہ فلاں کو اختیار دے دیا ہے۔ قرآن مجید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سے بالکل خالی ہیں، نہ خلق میں کوئی شریک ہے نہ امر میں کوئی شریک ہے۔ یعنی یہ جو قرآن نے کہا الا لہ الخلق والامر، تو یہ بتا دیا کہ اللہ نے اس کائنات کا نظم چلانے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ تو جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ خلق بھی سرتا سر اس کی ہے اور امر بھی سرتا سر اس کا ہے، تو کسی کے اختیار کا سوال ہی ختم ہو گیا۔
ٹھیک،
اب مدد جو مانگتے ہیں ہم لوگوں سے، تو مدد مانگنا وہ تو پھر خدا کے وہ آ جاتا ہے، کہ مدد تو خدا سے مانگنی چاہیے، لیکن بندہ بھی بندے کا دارو ہے۔
نہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں
جی،
یعنی اس کائنات کا وہ نظم جو چلایا جا رہا ہے اس کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ مدد ہم مانگتے ہیں اس طرح کہ بھائی ذرا مجھے یہ پانی کا گلاس دے دینا، یہ اس دنیا کا نظم ہے۔ اس میں ہم جانتے ہیں کہ پانی کا گلاس دینے کی اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دے رکھی ہوئی ہے، وہ دے دے گا۔ تو وہ امر جو کائناتی امر ہے اس میں کوئی کسی کا شریک نہیں۔
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے آج کچھ مختلف موضوعات پر متفرق سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھے، امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، اور کچھ اور سوالات جو آپ کے ذہنوں میں آئے ہوں گے آج کی اس گفتگو سے، تو وہ اس ای میل ایڈریس پر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، ih@duniyatv.tv۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔